بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گاندھی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے تو پھر ڈیلس امریکہ گاندھی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مختلف دینی فکری اسی طریقے سے تاریخی اطلاقی موضوعات گاندھی صاحب کی فکر پہ پیدا ہونے والے سوالات سب کو زیر بحث لاتے ہیں. ہم سب کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی فوج کے بیانیے پہ. ایک خاص نقطہ نظر آپ کا ہے اس پورے کے پورے نیریٹو کے بارے میں جو ہمارے ملک میں پیش کیا جاتا ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا اس کے ساتھ ایک قلبی روحانی اور تعلق ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہیں پیدا ہوئے, اسی مٹی سے مٹھے ہیں, اس کو کبھی فراموش نہیں کرتے. اس وقت بھی جو ہمارا ملک ہے وہ نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے. معیشت کے بھی وہاں پہ بڑے مسائل ہیں, سیاسی خلفشار اور بحران بھی ہے. اس پس منظر میں اور بھی چیزیں ہم زیر بحث لاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ تاریخ سے سیکھ کر آگے بڑھ سکیں. ایک شخصیت جس پر آج تک کبھی آپ سے بات نہیں ہوئی اور ہم نے کبھی کوئی تفصیلی آپ کا تجزیہ یا آپ کا نقطہ نظر ان کے بارے میں نہیں سنا, میں چاہتا ہوں میں اس کو زیر بحث لے کر آؤں. پاکستان کے سیاسی افق پر, تاریخی افق پر جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کچھ ان کا ایک سیاسی پس منظر ہے, جو کچھ ان کا فکری پس منظر تھا, ملک میں وہ آئے, ان کو اقتدار حاصل ہوا, جس طریقے سے آئے, جس طریقے سے ان کا خاتمہ ہوا, پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر اس دور کو جو ہمارے لیے تاریخ ہے لیکن آپ نے خود اپنی جوانی میں براہ راست دیکھا ہے, کیا کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں؟ پاکستان ان کے عہد میں کس جگہ پر کھڑا ہوا تھا؟ کیا کوئی امکانات تھے جو آگے بڑھ سکتا تھا؟ اور کس طرح کی شخصیت ہے جو ہم نے کھوئی ہے؟
ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک بڑی تبدیلی اس وقت آ گئی تھی جب سول حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا. پاکستان کے بننے کے بعد پہلی ضرورت یہی تھی کہ ایک دستوری نظام قائم کیا جائے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہماری قوم اس کے پس منظر, اس کی تاریخ, اس کی نفسیات کے لحاظ سے ہمیں کس طرح کا دستوری نظم قائم کرنا چاہیے تھا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میرا اس میں زاویہ نظر ذرا مختلف بھی ہے. تاہم وہ لوگ جن کے ہاتھ میں نظم تھا انہوں نے ایک حکومت قائم کی, نیا ملک تھا, اور پھر حکومت قائم کرنے کے بعد یہ جدوجہد شروع کی کہ یہاں ایک دستوری نظم بھی قائم کیا جائے. یعنی یہ اب کوئی بادشاہت نہیں ہے, اس میں ایک قاعدہ دستور بنے گا, اور قاعدے اور دستور سے جو چیزیں طے کر لی جائیں گی ان کے لحاظ سے ہی حکومت کا نظام چلایا جائے گا. یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ملک اس لحاظ سے بہت منفرد تھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے کئی سو میل کے فاصلے پر تھا. ادھر مغربی پاکستان تھا, ادھر مشرقی پاکستان تھا. چنانچہ دستوری معاملات بھی اتنے سادہ نہیں تھے. یعنی اگر یہ فاصلہ نہ ہوتا اور فاصلے کے ساتھ دونوں طرف بسنے والے لوگوں کے مابین ان کی تہذیب, ثقافت اور زبان کے لحاظ سے اتنا تفاوت نہ ہوتا تو شاید دستوری نظم بنانے میں بھی اتنی دقت نہ ہوتی. چنانچہ کچھ وقت لگا اس میں, اس سب کے باوصف دستور بنا لیا گیا. اس دستور کے مطابق اب انتخابات ہونے تھے اور جو چیزیں طے کر لی گئی تھیں پارلیمانی جمہوری نظام کے طور پر وہی ہمارے ہاں کا نظام بننا تھا. اس کو فوج نے آ کر درہم برہم کر دیا.
چھپن کا دستور
ختم ہو گیا. 1958 اکتوبر میں مارشل لا لگا دیا گیا اور پھر تدریجی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس قوم کو ایک نیا نظام دینا ہے. یہ نظام ظاہر ہے کہ فوجی حکومت کے تحت بنا, اسی کے بطن سے تولد ہوا, اور اسی نے جو اپنے لیے مقاصد طے کیے تھے ان کو سامنے رکھ کر بنایا گیا. اس کا ظہور 1962 کے دستور میں ہوا. پھر وہ دستور نافذ رہا, اس دستور کے مطابق انتخابات ہوئے. یہ وہی انتخابات ہیں جن میں محترمہ فاطمہ جناح شکست کھا گئی. ایک بڑا واقعہ تھا اس لیے کہ محترمہ فاطمہ جناح سیاسی رہنماؤں میں سے ایک رہنما نہیں تھیں, وہ اس ملک کے بانی کی بہن تھیں, اور لوگوں کا عمومی تاثر یہی تھا کہ جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح اس تحریک کے سربراہ رہے ہیں تو یہ بھی گویا ان کی دست راست تھی، یہی تاثر تھا، اسی لیے ان کو مادر ملت کا خطاب بھی دیا گیا، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کو بابا قوم کہا گیا۔ تو یہ بڑا حادثہ تھا جو اس وقت ہوا، اس کے اثرات بھی تھے۔ تاہم ایوب خان جب حکومت کر رہے تھے، تو یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کو جو میدان میسر آتا ہے اسی میں ان کو راستے تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی عالم ہے، ایک آدمی سائنسدان ہے، یعنی اپنی پیدائش کے لحاظ سے اس کا فطری رجحان ہے، وہ اسی جانب آگے بڑھنا چاہتا ہے، انسان کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ان کو نشو و نما دینے کے لیے اور آگے بڑھ کر ان کے ظہور کے لیے بھی بڑا غیر معمولی دائیہ انسان میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی میدان کے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ پیدا کرتا ہے جو کسی نظم کے خدام کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، کھیتوں میں بھی کرتے ہیں، دہقان بھی ہوتے ہیں، وہ فیکٹریوں میں بھی کرتے ہیں، وہ دوسری ہنرمندیوں کے ساتھ بھی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہر میدان میں، خواہ وہ سائنس کا میدان ہے، فلسفے کا میدان ہے، دوسرے سماجی علوم کا ہے، مذہب کا ہے، سیاست کا ہے، بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بڑے لوگ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے لیے میدان تلاش کرتے ہیں۔ میدان تلاش کرنا ناگزیر ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب ایک آدمی کوئی خاص صلاحیت لے کے پیدا ہوا ہے تو وہ یہ دیکھے گا نا کہ اب اس صلاحیت کے لیے میری کیا ضرورتیں ہیں۔ ان کے لیے وہ پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، اپنی تربیت بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی تلاش کرتا ہے جو اس سے پہلے بڑے لوگ ہوں، ان سے وہ کچھ سیکھ سکے۔ اس طرح کے تمام معاملات آپ سے آپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر میدان میں ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، وہ جب یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے ملک میں تعلیم پانے کے وہ مواقع نہیں ہیں یا کام کرنے کی وہ سہولتیں نہیں ہیں، تو دنیا بھر کو دیکھتے ہیں کہ اب کہیں جانا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی اپنے میدان کے لحاظ سے ایک بڑے آدمی تھے، اور وہ میدان کیا ہے؟ وہ میدان اصل میں سیاست کا میدان ہے، یا جس کو آپ سادہ لفظوں میں کہیے، سیادت و قیادت کا میدان۔ انسان اپنے پس منظر کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک رجحان پیدا کیا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے، جیسے ہی اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے باطن کے ہیجان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ باطن کا ہیجان، یہ میں نے کسی برے معنی میں استعمال نہیں کیا، یعنی علم کا ہے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی راستہ ملنا چاہیے، بات سمجھنی چاہیے، یہ کیا ہے جس کو میں نے اپنے والدین سے پایا ہے، اپنے اساتذہ سے پایا ہے، تو ایک خاص طرح کے اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جس کو شاعر مشرق نے کہا ہے نا کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تو یہ اضطراب اگر آپ غور کریں تو باصلاحیت لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مواقع بھی ملے، اس کا ظہور بھی ہو۔ وہ بھی ایک ایسی شخصیت تھے۔ اس طرح کی شخصیات جب اپنی زندگی کی ابتدا کرتی ہیں تو اس وقت سے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انہوں نے اخلاقی فیصلے کیا کیے ہیں، وہ تو پیغمبروں کا معاملہ ہے کہ ان کے اخلاقی فیصلے بھی پہلے دن سے جب وہ اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں تو غیر معمولی ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ خیار الناس ہوتے ہیں اور ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہما شما کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ تو انسان پہلے مرحلے میں تو جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت مارشاء اللہ تھا، ایوب خان کی حکومت تھی، ایوب خان کا طوطی بول رہا تھا، تاثر یہ بن گیا تھا کہ ایک بڑی غیر معمولی شخصیت نے قوت کے بل بوتے پر اس ملک کا اقتدار سنبھال لیا ہے، تو اب شاید اس ملک کی سیاسی تقدیر انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں وہ بھی آگے بڑھے، ان کا اپنا خاندان اگر پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو سر شاہ نواز کے بیٹے ہیں، وہ سیاست و قیادت ہی کا پس منظر رکھتے تھے، تو پس منظر بھی وہی تھا، صلاحیت بھی غیر معمولی تھی۔ اور ہمارے جیسے ملکوں میں جو لوگوں کی نفسیات بنتی ہے اس کا اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو اس میں تین چیزیں بہت اہم ہیں، اور وہ تینوں ہی چیزیں ہمیشہ ان لوگوں پر وارد ہو جاتی ہیں جو قیادت اور سیادت کا خواب دیکھتے ہیں، جیسے ہی آپ تجزیہ کر کے دیکھیں گے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ ان کے ہاں مغربی علوم، مغربی ممالک، مغربی درسگاہوں کی کچھ نہ کچھ چھاپ ہو. یعنی دنیا کی حکومت چونکہ مغربی ملکوں کے پاس ہے، تو اگر یہ سرٹیفکیٹ بھی آدمی کے پاس ہو تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سیادت اور قیادت کے لیے ایک شرط پوری ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو دنیا اس وقت قائم ہے وہ اس دنیا کے ساتھ مکالمے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ جس قیادت میں بھی پائی جائیں گی لوگوں کی نگاہیں خامخواہ اس جانب اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جس سیادت اور قیادت کے میدان کا انتخاب کر رہا ہے اس کے وسائل بھی اس کے پاس ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کے مقابلے میں قائد اعظم کے انتخاب میں بھی ان تینوں چیزوں نے کردار ادا کیا.
بڑی اہم بات،
یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ ہر قوم کے لیے الگ ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی چیز آپ کسی قاعدے میں ڈال دیں، ہر قوم کی نفسیات کا مطالعہ کر کے دیکھنا چاہیے. یہ تینوں چیزیں بدرجۂ اتم ان کی شخصیت میں موجود تھیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت پڑھنے والے تھے، ان کا تعلیمی پس منظر وہی تھا، انہوں نے مغربی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی. وہ اپنی بولنے کی صلاحیت، بات کرنے کی صلاحیت میں اس کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ دنیا سے بات کر سکتے ہیں. چنانچہ خود ایوب خان صاحب نے بھی ان کو جو ذمہ داری دی، وہ دیکھیں وہ وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے. یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جو دنیا کی قوموں کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو ایک چھوٹا سا ملک، نیا ملک ہے، ابھی وجود پذیر ہوا ہے، دنیا کی قوموں میں اس کو ایک نیم خود مختاری سی حاصل ہے. یہ تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے اس وقت دنیا کا نظم قائم کر رکھا ہے. اس میں جو آزادی یا اختیار حاصل ہے وہ کوئی کامل اختیار، کامل آزادی نہیں ہے. براہ راست حکومت کی بجائے ایک بالواسطہ حکومت کا نظم دنیا میں قائم ہے. یہی اصل میں موجودہ ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت ہم اسی میں جی رہے ہیں. اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو وہ سب شرائط پوری کرتے تھے اور بڑے غیر معمولی آدمی تھے. میں نے ان کو براہ راست سنا ہے، یعنی طالب علموں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بہت قریب سے بیٹھ کے سنا ہے. وہ ایک بڑی مؤثر شخصیت تھے، یعنی جو بھی ان کا مقدمہ ہے، جو بات بھی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے موزوں ترین الفاظ، بہت اچھی کرافٹنگ، بات کیسے کرنی ہے، کہاں سے شروع کرنی ہے، اور ذہانت، فطانت. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میتاب ستارہ بلندی کی کیفیت تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا تھا ہر پہلو سے. یہ صورتحال تھی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو جگہ ملی وہ ہر لحاظ سے اس کے مستحق تھے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی کے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں، یا کسی نے جو اسکیم بنائی ہے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے اس میں آپ کا زاویہ نظر اس سے مختلف ہے، اس پہلو سے میں، آپ، کوئی شخص ان پہ تنقید بھی کر سکتا ہے. لیکن سیادت اور قیادت کے لیے جو صلاحیتیں ہماری جیسی قوم میں ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی شخص آپ اپنی پوری تاریخ میں پیش کر سکتے ہیں تو وہ تنہا وہی ہیں.
اشغام صاحب، جس طریقے سے آپ نے ان کا ایک تعارف کرایا ہماری اس نئی نوجوان نسل کو، چونکہ آپ خود براہ راست جوانی میں مشاہدہ بھی کر چکے ہیں اور اس دور میں ایک شخصیت کا جو ایک آرا ہوتا ہے اس کو آپ نے محسوس بھی کیا ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم تو بہت جلدی رخصت ہو گئے پاکستان بنانے کے بعد، اور ان کی قیادت کے زیر اثر جو کچھ اس ملک میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی تھیں اس کا تو امکان ہی نہیں پیدا ہوا، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کے بعد پھر قدرت نے ایک موقع دیا ایک بڑے لیڈر کو پیدا کر کے، ہم وہاں پر کچھ کر سکتے تھے، کچھ اس لیڈر کی اپنی کوتاہیاں کام کچھ ہوں گی، غلطیاں ہوں گی تدبیر کی، حکمت عملی کی، کچھ سیاسی حالات، کچھ عالمی حالات، سب کچھ ہوگا، لیکن پاکستان کو پھر سے اوپر ابھرنے کا موقع ملا ان کی قیادت کی صورت میں.
مل سکتا تھا ان کو جب اقتدار ملا، تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک بڑا سانحہ ہو چکا تھا. یعنی پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش ایک نئے ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہو چکا تھا. وہ اقتدار کیسے ملا، انتخابات کیسے ہوئے، ان سب چیزوں پر گفتگو اور بحث مباحثہ ہو سکتا ہے. اور یہ ممکن ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں کچھ بار ان پر بھی ڈالا جائے، یہ بالکل ممکن ہے. ان کے بعض اقدامات کا تجزیہ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ اقدامات میں یا آپ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ملک کے دو لخت ہونے کا باعث بھی بنے وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن جن حالات میں ان کو یہ ملک ملا وہ یہ حالات تھے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اقتدار سنبھالا تو عام طریقے پر یہ نہیں ہوا کہ انتخابات ہوئے ہیں اور انتقال اقتدار ہو گیا ہے، انہیں بڑی مشکلات پیش آئیں اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ پہلے ان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا۔ یعنی یہ ایک دلچسپ چیز تھی کہ فوج کے پاس چونکہ اقتدار تھا تو ایک فوجی ہی مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، تو ایک سیاسی رہنما کو یہ ذمہ داری دی گئی اور پھر بتدریج انتقال اقتدار ہوا، یہاں تک کہ پھر ایک نیا نظم بنا، ایک نیا دستور بنا۔ اس وقت جو پاکستان میں دستور رائج ہے وہ ذوالفقار علی صاحب بھٹو کا بنایا ہوا ہے، 1973 کا دستور جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ دستور بھی انہوں نے ملک کو دیا، جس سطح کے وہ شخص تھے انہی سے یہ توقع بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس وقت تو میں نے صرف یہ عرض کیا ہے کہ سیادت اور قیادت کی جو فطری صلاحیتیں ہیں ان میں وہ بڑے ممتاز لوگوں میں سے تھے، بڑی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے، لوگوں پر بھی ان کا اثر اسی طرح تھا جس طرح اس درجہ کے کسی آدمی کا ہونا چاہیے، اور وہ اپنے مقدمے کو، اپنی بات کو، اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کی بھی بڑی بے پناہ صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ ساری چیزیں ان میں جمع تھیں جو ایک غیر معمولی شخصیت میں ہوا کرتی ہیں جو اس میدان میں اترے، یعنی سیادت اور قیادت، پس منظر کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی۔ ہمارے جیسے ملک میں ظاہر ہے اس زمانے تک وہی لوگ آگے آ سکتے تھے کہ جو جاگیرداری کا ایک خاص پس منظر رکھتے ہوں، وہ ساری چیزیں ان کو بدرجۂ اتم میسر تھیں، یعنی پس منظر کی چیزیں بھی اور شخصیت کی چیزیں بھی۔
نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب یہ بیان کیجئے گا، جب کوئی بڑا آدمی دنیا میں آتا ہے، رونما ہوتا ہے، وہ خود سوسائٹی، معاشرے، سماج کے اندر موجود خرد فروز طبقہ ہے، کچھ پڑھے لکھے دانشور ترقی پسند لوگ ہیں، کچھ مفکرین ہیں، فلسفی ہیں، دانا ہیں، حکیم ہیں، ان کو متاثر کرتا ہے۔ بھٹو صاحب نے اپنے دور کے اندر جب وہ سیاسی افق پر رونما ہوئے تو ہم جب نظر دوڑاتے ہیں ان کی خود اپنی ٹیم میں، ڈاکٹر مبشر حسن ہوں، جے رحیم ہوں، اس دور کے وہ شیخ رشید ہوں، اس طرح سے مذہبی پس منظر کے ہمارے یہ کوثر نیازی صاحب ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ، ڈاکٹر مبشر، ان سب کو انہوں نے بڑا متاثر کیا، تو ان کے ارد گرد جو لوگ جمع بھی ہوئے وہ بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں فکری پس منظر رکھنے والے لوگ تھے،
اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ملک میں کچھ تبدیلی چاہتے تھے، ہمارے یہاں تبدیلی کی دو رویں ابتدا ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ ایک رو کی قیادت مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کر رہے تھے، اس کے بنیادی مقدمات یہ تھے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ملک بھی اسلام کے لیے بنایا گیا ہے، یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے، اب ہمیں آزادی حاصل ہو گئی ہے تو ہمیں یہاں اللہ کے دین کے مطابق حکومت کرنی چاہیے۔ وہ اس کو مسلمان قوم کی ذمہ داری بھی سمجھتے تھے، اپنی دعوت کا مقصد بھی سمجھتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے دین کی تعبیر کی اور اس مقصد کے لیے لوگوں میں جذبہ پیدا کیا، وہ خود ہماری نہیں بلکہ مسلمانوں کی بحثیت مجموعی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو لوگ یہ خیال کرتے تھے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک کہ مسلمانوں کو جہاں جتنی آزادی بھی ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر انہیں خلافت راشدہ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کے لیے ایک مرتبہ پھر دین، دینی ہدایت کو اپنی سیاست کا محور و مرکز بنانا چاہیے، ان کی وہ قیادت کر رہے تھے۔ یعنی پاکستان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ایک ایسی شخصیت یہاں پیدا ہوئی جو اسلام کی سیاسی تعبیر کی بھی بانی ہے اور اس کے ساتھ اس دعوت یا اس تحریک کو بھی، سب سے بڑی قیادت انہی کی شخصیت سے حاصل ہوئی۔ تو ایک طرف تو وہ ایک رو تھی جو ظاہر ہے ذہین لوگوں کو متاثر کر رہی تھی، اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں تو اس میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی ذہین بھی ہو، اس کا کوئی مذہبی پس منظر بن جائے، وہ اس روایت کو سمجھتا ہو جو ہمارے ہاں اقبال نے پیدا کی، یا اس سے پہلے شبلی نے، یا اس سے پہلے اور بہت سے لوگوں نے، اس میں وہ مولانا مودودی صاحب کی دعوت سے بے نیاز ہو جائے، یہ ممکن نہیں تھا، تو بڑی رو تھی۔ دوسری جانب یہ تھا کہ دنیا میں ایک بڑا انقلاب آ چکا تھا، وہ انقلاب روسی انقلاب تھا، چین میں بھی ایک دعوت اس وقت پائے تکمیل کو پہنچ رہی تھی، اس پس منظر میں ایک نیا فکر تھا۔ آخر ہمارے ہاں کا ایک بہت غیر معمولی شخص فیض احمد فیض، ذرا پڑھیں مہو سال آشنائی کس حد تک متاثر ہوا، بہت لوگ تھے جو اس دوسری رو سے بھی متاثر، ان کا خیال تھا کہ دنیا میں پہلی مرتبہ تاریخ کا تجزیہ کر کے وہ سائنس دریافت کر لی گئی ہے جس سے ہم غربت کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اہتزاز پیدا کر دیتی ہیں, ایک مذہبی جذبہ اور دوسرے انسان کے حالات. دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں نا, یعنی میں انسان کی حیثیت سے اپنے شکم کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے لیے آسائش چاہتا ہوں, آرام چاہتا ہوں, غربت کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں آدرش بن سکتی ہیں, یہ اتنا زیادہ انسان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں. دوسرے یہ کہ میرے پروردگار کا حکم ہے, اس حکم کے تحت میں ایک حکومت قائم کروں گا, میں یہاں پہ خیر کو نشو نما دوں گا. تو دنیاوی ضرورتوں کے لحاظ سے وہ بڑی غیر معمولی حرکت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور انسان کی مذہبی ضرورتیں جو اس کے اخلاقی وجود یا اخلاقی شعور سے پیدا ہوتی ہیں, اس میں مذہبی تحریک. تو یہ دونوں چیزیں اس وقت اپنے عروج پر تھیں. نعیم صدیقی صاحب ایک بڑے مفکر ہوئے ہیں ہمارے ہاں, جن کی کتاب ہے محسن انسانیت, انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ اس وقت کوئی شخص اگر ہمالہ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر دائیں اور بائیں دیکھے تو ایک طرف اس کو ماؤ زیتونگ نظر آئیں گے اور دوسری طرف مولانا سید اللہ صاحب مودودی. تو یہ دونوں رویں ہمارے ہاں موجود تھیں. اس میں جس طریقے سے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تحریک بہت بڑے پیمانے پر ذہین لوگوں کو, کام کرنے والے لوگوں کو, جذبہ رکھنے والے لوگوں کو متوجہ کر رہی تھی, یہاں تک کہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بھی اس کے بڑے غیر معمولی اثرات ہو رہے تھے, اسی طریقے سے وہ جو دوسری رو موجود تھی اس کو بھی قیادت چاہیے تھی. ان کے ہاں بہت سے دانشور تھے, ان کے ہاں بہت سے اچھے لکھنے والے تھے, وہ رسائل بھی نکال رہے تھے, اپنی بات بھی پیش کر رہے تھے, چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی صورت میں اپنے وجود کا اظہار بھی کر رہے تھے, لیکن ان کے ہاں اس درجے کی کوئی شخصیت نہیں تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت ان کو ملی. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں رووں میں جو کریم تھی وہ دونوں کی جانب متوجہ ہوئی.
بڑا اچھا کہ ہم صاحب آپ نے اس دور کی جو سماجی حرکیات تھیں اس کے پس منظر میں بھی ہم صاحب جب ہم نظر دوڑاتے ہیں بھٹو صاحب کے پورے عہد پہ, تو تین چیزیں ان کے ایک پورے کے پورے جس کو کہتے ہیں نظریے آدرش اور ورلڈ ویو کو نمایاں کرتی ہیں. ایک ان کا معیشت کے بارے میں نظریہ ہے, سوشلزم کو انہوں نے معیشت کا آدرش قرار دیا, اس کے نتیجے میں کچھ اقدامات کیے, نیشنلائزیشن کا پورا تصور. پھر پاکستان کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑا سول ملٹری کانفلکٹ ہے اس کے باب میں انہوں نے کچھ اقدامات کیے, صدر بنے ہیں تو یحیٰ خان کو نظر بند کیا, جنرل گل حسن کا تقرر کیا, پھر ان سے کس طرح استعفیٰ لے کے ٹکا خان, اور پھر ضیاء الحق صاحب ملٹری کے ساتھ ان کا ایک رویہ سامنے آتا ہے, اور تیسری چیز جو ہم نے دیکھی کہ خود سیاست کے میدان میں سیاسی مخالفین ہوں یا سیاسی تنازعات ہوں ان میں کیسے معاملہ کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ ان تینوں پہلوؤں پہ الگ الگ آپ کا تجزیہ لوگوں کے سامنے میں رکھوں اور جانوں کہ ان چیزوں کو ہم سب کیسے دیکھتے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.